جمعہ 21 نومبر کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان میں خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں مزید اہم افراد کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا حکومت انہیں شامل کرنے کا فیصلہ کر سکے گی؟
یہ فیصلہ ان کے لیے کرنا بہت ہی دقت آمیز ہوگا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تو مقدمہ بہت طوالت پکڑ جائے گا۔
تفصیل ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں سابق فوجی صدر کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگانے سے متعلق اس وقت کی وفاقی حکومت اور اعلی عسکری اور سول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا ہے۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔
خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس فیصل عرب نے اپنے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی اس مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر زاہد حامد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ اکثریتی ہے، متفقہ نہیں ہے، اس لیے حکومت اس عدالتی فیصلے پر قانونی مشاورت کے بعد کوئی موقف دے گی۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں حیدرآباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ضلع ٹنڈو محمد خان میں نامعلوم افراد نے ایک مندر کو نظر آتش کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مندر میں موجود مورتیاں اور مذہبی کتابیں جل گئی ہیں۔ حیدرآباد سے علی حسن۔
ٹنڈو محمد خان میں واقع ایک قدیمی ہنومان مندر میں آگ لگی، جو لوگوں نے الصبح دیکھی۔ آگ کی وجہ سے مندر میں موجود مورتیاں جل گئیں اور مذہبی کتابوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے مندر کے اطراف میں رہائش رکھنے والی آبادی کے لوگوں کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ مندر میں آگ خود بخود نہیں لگی، بلکہ آگ لگائی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملزمان تلاش کر رہی ہے۔ مندر کو پہنچنے والے نقصان پر لوگوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا، ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو جو لوگ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، حکومت کو ان کے خلاف سخت کاروائی کرنا چاہیے۔
پاکستان تحریک انصاف نے آج صوبہ سندھ کے اہم شہر لاڑکانہ میں عوامی جلسہ منعقد کیا، جس میں پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں آئندہ سال ملک میں الیکشن کا سال نظر آ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے عوام 30 نومبر کو اسلام آباد میں ان کی جانب سے دی جانے والی جلسے کی کال کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے شرکت کریں۔ ادھر پاکستان کی صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں جماعت اسلامی کے 3 روزہ اجتماع کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ مصر، انڈونیشیا، بھارت اور دوسرے کئی ملکوں سے بھی جماعت اسلامی کے کارکن اور رہنما شریک ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں بم کے دھماکے میں حکام کے مطابق ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوا ہے۔ یہ واقعہ شہر کے سریاب کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا، جسے اس وقت اڑا دیا گیا جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسپیکر جان بینر نے امریکی صدر باراک اوباما پر بادشاہ کی طرح سلوک کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر اوباما نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے امیگریشن اصلاحات کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس سے منظوری لیے بغیر یہ اقدام صدر کی جانب سے اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہے، اور اس سے حکومت اور حزب اختلاف کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ میں 1.10 کروڑ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن مقیم ہیں۔ سعودی عرب کے حکام نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کابل میں اربوں ڈالر مالیت کا ایک اسلامک سینٹر تعمیر کیا جائے گا۔ اس سینٹر میں اسلامی تعلیمات کے لیے ایک ادارہ، ہزاروں طالب علموں کے لیے رہائشی کمپلیکس اور ایک ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے پر آنے والی لاگت کا اندازہ 10 کروڑ ڈالر تک لگایا جا رہا ہے۔ یہاں پڑھائی جانے والی تعلیمات میں قرآن اور عربی پر توجہ دی جائے گی۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے یہ ایک اہم وقت ہے، اور ایسے میں سعودی عرب وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر خارجہ جواد ظریف ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات چھوڑ کر کسی وقت بھی وطن واپس پہنچ سکتے ہیں، جہاں وہ ملک کے رہبر اعلی سے اس سلسلے میں مذاکرات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی اسی سلسلے میں پیرس جا رہے ہیں، جہاں وہ اپنے یورپی ہم منصبوں سے اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت پر کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے آنے کی امید ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے مغربی افریقی ملک گنی کا دورہ کریں گے۔ گنی حال ہی میں ایبولا وائرس سے متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ فرانس کے صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر اولاند گنی میں اپنے ہم منصب الفا کونڈے سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ وہ پہلے مغربی رہنما ہیں جو اس قسم کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر پشاور میں فوجی گاڑی پر ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 2 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر امریکہ سے خبر ہے کہ امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے امیگریشن نظام میں اعلان کردہ اصلاحات کی وجہ سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 50 لاکھ افراد ملک بدری سے بچ سکتے ہیں۔ کیا ان میں بھارت اور پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں؟ سنی گا ذرا دیر بعد تفصیل اور تجزیہ بھی، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی۔ پاکستان میں سابق فوجی صدر کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم پرویز مشرف کی جانب سے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگانے سے متعلق اس وقت کی وفاقی حکومت اور اعلی عسکری اور سول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقی وزیر قانون زاہد حامد اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس کیا راستے ہیں اور خود سابق صدر پرویز مشرف کے لیے اس فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ان پہلوؤں پر ہم تفصیلی نگاہ ڈالیں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک کی یہ رپورٹ۔
غداری کے اس مقدمے کی سماعت کرنے والی 3 رکنی خصوصی عدالت نے اپنے اکثریتی فیصلے میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت 15 روز میں ترمیم شدہ درخواست دوبارہ جمع کروائے اور اس ضمن میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق وزیر قانون زاہد حامد اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے بیانات دوبارہ قلم بند کیے جائیں اور ترمیم شدہ چالان عدالت میں جمع کروایا جائے۔ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران جو شواہد عدالت میں پیش کیے گئے، ان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ملک میں ایمرجنسی لگانے کے لیے خط لکھا تھا، جبکہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد نے قانونی رائے دی تھی اور ایمرجنسی لگانے کے بعد اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ایمرجنسی لگانے کے اقدامات کو جائز قرار دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کور کمانڈرز، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہوں اور چاروں گورنرز کو ملک میں ایمرجنسی کے بارے میں بریفنگ ضرور دی گئی تھی، لیکن 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی لگانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس مقدمے میں شریک جرم کیے جانے والے 3 افراد میں سے 2 افراد اس وقت بیرون ملک ہیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر شامل ہیں۔ 3 رکنی خصوصی عدالت میں شامل جسٹس یاور علی نے اس فیصلے کے خلاف ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران جو شواہد سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق ملک میں ایمرجنسی لگانے کی تمام تر ذمہ داری اس وقت کے صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف پر عائد ہوتی ہے۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد سابق وزیر قانون اور موجودہ حکومت میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر زاہد حامد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ اکثریتی ہے، متفقہ نہیں ہے، اس لیے حکومت اس عدالتی فیصلے پر قانونی مشاورت کے بعد کوئی موقف دے گی۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ غداری کے مقدمے میں شامل کیے جانے والے ان 3 ملزمان کو پہلے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے گا اور عدالت کی حکم عدولی کرنے پر ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے بظاہر پاکستان واپس آنے کے امکانات بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے غداری کے مقدمے کا فیصلہ جلد متوقع نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
غداری کے اس مقدمے میں تنہا جنرل پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اب اس فرد جرم کا کیا ہوگا اور حکومت کے پاس اب کیا راستے بچے ہیں؟ اس بارے میں میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ماہر قانون سلمان اکرم راجا سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت نے سابق صدر کے خلاف یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیا تھا، اب وفاقی حکومت کے پاس کیا راستے ہیں؟
دیکھیں، اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے یا غالباً ریٹ پٹیشن ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ آرڈر درست نہیں ہے، پھر ہائی کورٹ دیکھے گا اور پھر بالآخر سپریم کورٹ دیکھے گا اس معاملے کو۔ لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی، ریٹ یا اپیل میں نہیں جاتی، تو پھر حکومت کو اس آرڈر کو ماننا پڑے گا، اور آرڈر یہی ہے کہ جن تین افراد کے انہوں نے نام لے دیے اور باقیوں کا کہہ دیا کہ جو اور بھی اس میں ملوث پائے جائیں ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اور ایک نئی جو درخواست ہے وہ دائر کی جائے، تو پھر تو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔
ٹھیک، تو سنگین غداری کے اس مقدمے میں تنہا جنرل پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو اس فرد جرم کا اب کیا ہوگا؟
دیکھیں، وہ فرد جرم تو رہے گی، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ دیگر افراد پہ بھی مقدمہ قائم کیا جائے۔
جی، تو
لہٰذا جو ہو چکا، جو پرویز مشرف صاحب پہ مقدمہ بنا تھا، اب آرڈر ڈیٹیلڈ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چلان ہے اس میں ترمیم کی جائے، یا یہ ہے کہ نئے سرے سے بالکل ایک مقدمہ قائم کیا جائے۔ اگر تو بالکل نئے سرے سے مقدمہ قائم ہوتا ہے، پھر یہ بحث ہوگی کہ اب تک جو کاروائی ہوئی ہے وہ کاروائی کالعدم سمجھی جائے اور بالکل نئے سرے سے کاروائی شروع ہو۔ یہ ڈیٹیلڈ آرڈر کو دیکھنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر حکومت آئندہ 15 دنوں میں ترمیم شدہ چلان پیش نہیں کرتی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟
دیکھیے، اگر تو حکومت 15 دن کے بعد آ کے یہ کہتی ہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے چلان بنانے میں، جس تفتیش کی ضرورت تھی وہ ابھی نہیں ہو سکی، تو پھر غالباً عدالت اور ٹائم دے دے گی۔ 15 دن کا وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد عدالت بالکل کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی، وہ ایک انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ یہ کیجئے، لیکن اگر حکومت کو وقت درکار ہوا تو وقت مل جائے گا۔
یہ مقدمے میں جن تین لوگوں کو شامل کیا گیا، ان میں ایک سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق چیف جسٹس عبد الحمید ڈوگر ملک سے باہر ہیں، تو کیا ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ پھر اب بات کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ ہو تو سکتا ہے ایک مقدمے میں اگر 3 یا 4 ملزمان ہوں، کچھ ابسکانڈ کر جائیں، حاضر نہ ہوں، پیش نہ ہوں، یا ان کو گرفتار کرنا ممکن نہ ہو، تو باقی لوگ ان کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے کیا موقف سامنے آتا ہے۔ وہ شاید یہ کہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں میں اپنا دفاع پیش نہیں کر سکتا، یا جب تک ان کا رول جو ہے اس تمام معاملے میں وہ واضح نہیں ہوتا تو میرا رول بھی واضح نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ مقدمہ سب کے خلاف اکٹھا چلے تاکہ ہر ایک کا جو رول ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور اس کے مطابق سزا یا بریت کا فیصلہ ہو سکے۔ تو یہ ایک موقف وہ اپنا سکتے ہیں اگر یہ لوگ دستیاب نہیں ہوتے مقدمے کے لیے۔
ماہر قانون سلمان اکرم راجا۔ اس بارے میں مزید تجزیے کے لیے میں نے سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر سے بات کی اور پوچھا کہ سنگین غداری کے مقدمے کی تلوار کیا اب بھی پرویز مشرف کے سر پر لٹک رہی ہے؟
یہ فیصلہ اگرچہ جزوی کامیابی ہے جنرل پرویز مشرف کی، لیکن ایک بڑی خبر ہے اور اس کے کئی مضمرات ایسے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے حق میں جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ٹرائبونل نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرویز مشرف کے علاوہ اور بھی ملزمان اس میں شامل ہونے چاہیے، ان کی بلکہ نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اب جب انہوں نے نشاندہی کر دی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم 15 دن دیتے ہیں حکومت کو کہ وہ یہ فیصلہ کرے دوبارہ کہ آیا وہ ان تمام لوگوں کے خلاف جن کا ذکر ہوا اب تک، یعنی جنرل پرویز مشرف اور ان تین حضرات کے خلاف مقدمہ چلانے کو تیار ہیں یعنی کہ نہیں تیار۔
جی،
اگر وہ مقدمہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ جو کیس ہے اس وقت مشرف صاحب کے خلاف وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ 15 دن کی مہلت ہے مقدمے کو دوبارہ چلانے یا نہ چلانے کے لیے۔
جی،
یہ فیصلہ بہرحال حکومت ہی کو کرنا ہے، کیونکہ آرٹیکل 6 میں یہ درج ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ ہو تو اس کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔
جی،
اب فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ بوجھ آ گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ مشرف صاحب کے علاوہ
جی یعنی
فیڈرل گورنمنٹ خود اس پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرے کہ وہ مشرف صاحب کے علاوہ ان تین حضرات پر بھی مقدمہ داخل کرنا چاہتے
جی
ہیں.
بالکل آپ نے جو کہا
جب تک مقدمہ جی مکمل ہو کر نہیں جب تک مقدمہ مکمل ہو کر داخل نہیں ہوگا مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ جی نہیں چل سکے گا.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ فیصلے میں تین لوگوں کے بطور شریک ملزمان نام لیے گئے ہیں, لیکن اس میں جنرل مشرف کے کوئی ساتھی جنرل یا کور کمانڈر وغیرہ شامل نہیں ہیں. حالانکہ سابق صدر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے کئی ساتھی جنرلوں کو یا کور کمانڈروں سے مشاورت کی تھی.
یہ بلا شک و شبہ اسی لیے میں نے اسے جزوی کامیابی کہا ہے. انہوں نے تو بہت سارے نام دیے تھے اور خاص طور پر ان لوگوں کا نام دیا تھا جن کا اعلامیہ میں ایمرجنسی کے اعلامیہ میں ذکر ہے, اس لیے وہ جزوی کامیابی ہے
جی.
لیکن اگر وہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس میں وہ سیڈز اور وہ بیج موجود ہے کہ انہیں مکمل کامیابی حاصل ہو جائے.
ویسے اپیل یا دیگر قانونی ذرائع کے بعد بھی اگر موجودہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو کیا حکومت کے لیے واقعی اتنے بہت سے ملزمان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانا ممکن ہوگا بھی؟
بہت اگر تو ان تینوں کے خلاف بھی میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ فیصلہ ان کے لیے کرنا بہت ہی دقت آمیز ہوگا, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تو مقدمہ بہت طوالت پکڑ جائے گا. ایسی صورت میں ہر ایک کو اپنا ڈیفنس علیحدہ کرنا پڑے گا, اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ مقدمہ پہلے ہی بڑا طویل ہو چکا ہے اور ابھی تو بہت سے اور ابتدائی نکات موجود ہیں. اگر ان پر بھی بحثیں ہوتی رہیں تو یہ مقدمہ سالوں تک چلا جائے گا. جو پہلے کبھی کسی وقت کہا گیا تھا اس مقدمے کا نتیجہ ہفتوں میں آ جائے گا, وہ تو اب ناممکن دکھائی دیتا ہے.
یہ
میرا خیال ہے شروعات کی بات تھی.
جی
جی
جی سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بطور شریک ملزم شامل کرنے کا حکم قانونی طور پر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ تو کیا اب غلط فیصلوں پر جج حضرات کو مجرم ٹھہرائے جانے کی راہ بھی ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس طرح ان کا نام شامل کیا گیا ہے؟
یہ تو اب میں رائے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے. اب فیصلہ آ گیا ہے, اس پر آپ نظر رکھیں. وجوہات جو بھی بیان کی ہیں اور جس کے خلاف بھی کی ہیں اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو حق ہے کہ اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں داخل کرے.
یہ تھے سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر. اب بات کرتے ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات کی, جن کے درمیان کئی دہائیوں بعد جمعرات کو ہونے والے فوجی تعاون کے معاہدے کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئے آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خاتمے, ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنے, سیاسی اور فوجی مسائل پر معلومات کے تبادلے اور عالمی سلامتی کو بہتر بنانے کے علاوہ کئی فوجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. کیا یہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے؟ سنیے اسلام آباد سے احمد رضا کی رپورٹ.
معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملک باہمی تعلقات ٹھوس شکل میں لانے اور دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے. اس معاہدے کی ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس پر دستخط کے لیے روس کے وزیر دفاع سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے. اگرچہ فوجی تعاون کے اس معاہدے میں پاکستان کو روسی ساختہ فوجی ہیلی کاپٹروں MI-35 کی فراہمی کا سودا شامل نہیں, جس کا پاکستان میں روس کے سفیر الیگزے دیدوف نے حال ہی میں اعلان کیا تھا, تاہم تجزیہ کار دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے ضمن میں اس معاہدے کو خاصا اہم قرار دے رہے ہیں. دفاعی اور سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی متین حیدر کہتے ہیں
چین کی طرف بہت بڑھ رہا ہے اور ظاہری بات ہے چین اور روس کی بہت دوستی, اور پاکستان نے بھی اب یہ احساس کیا ہے کہ اسے ماسکو کی طرف ہاں پڑھنا ہوگا. خاص طور پر پاکستان کو جب اپنے مغربی دوستوں کی طرف سے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے جب مایوسی ہوئی تو اب یہ بہت انتہائی اہم ہے یہ وعدہ, خاص طور پر اسلام آباد اور روس کے درمیان اس وعدے کے نتیجے میں اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون میں اضافہ ہوگا. تو مستقبل قریب میں یہ تینوں ممالک مل کر اس خطے سے خاص طور پر مغربی ممالک یا امریکہ کا اثر و رسوخ اس پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں.
تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی ایک نئی کوشش تو ضرور ہے, مگر مستقبل میں اس پر عمل درآمد سے ہی اس کے اصل نتائج کا پتہ چل سکے گا.
پاکستان کی خارجہ پالیسی میں روس کے ساتھ اتنا وسیع المیاد معاہدہ کبھی نہیں جو ہے سائن ہوا. پاکستان کے جو خارجہ پالیسی میں ایک بڑی کوشش ہے کہ اپنے آپشن کو وسعت دی جائے, اور ان آپشنز کو وسعت دینے کے لیے کچھ راستے کھلے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان راستوں پر چل کر کیا واقعی اپنی خارجہ پالیسی میں یہ تبدیلی کرے کہ اس کے روس کے ساتھ نارمل اور دوستانہ تعلقات ہوں۔
امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے زمانے سے ہی پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہی رہا ہے، سیٹو سینٹو کے معاہدے ہوں یا افغان سرزمین پر سوویت یونین کے خلاف جنگ، پاکستان عالمی صف بندی میں ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور اپنی معیشت اور دفاع کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تعاون پر ہی انحصار کرتا رہا ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ مغرب کا اہم اتحادی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ روس کے ساتھ فوجی تعاون کا یہ معاہدہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد دہشت گردی اور اقتصادی میدان میں تعاون سے امریکہ کو پریشانی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ روس اور بھارت کی پرانی دوستی ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ اس علاقے میں روس کی جو بنیادی حیثیت کسی ملک کی ہے وہ انڈیا کی ہے، انڈیا سے جو تعلقات کی بنیادی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، تو امریکہ یہ جانتا ہے کہ یہ دوستی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی۔ ہاں، امریکہ کے لیے پریشانی اس وقت ہوگی کہ اگر دفاعی میدان میں جو ہے پاکستان کے تعلقات میں اتنی ہی وسعت آنی شروع ہو جائے جتنی کہ امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے فی الحال ہمیں کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔
احمد رضا کی رپورٹ۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے۔ بھارت کے عام انتخابات میں بی جے پی کی زبردست کامیابی کے بعد یہ بحث گرم ہے کہ کشمیر میں نریندر مودی کی جماعت کیا کوئی کامیابی حاصل کر پائے گی۔ سنیے شکیل اختر کا تجزیہ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 25 نومبر کو پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم اس وقت زور پر ہے۔ حکمران نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے اور اب ریاست کی سبھی جماعتیں الگ الگ انتخاب لڑیں گے۔ بی جے پی ریاست میں اقتدار میں آنے کے لیے کئی برس سے سرگرم رہی ہے۔ اس کی توجہ ہندو غلبے والے جموں و لداخ خطے کی 41 سیٹوں پر مرکوز ہے۔ بی جے پی کے نظریہ ساز پروفیسر ہری اوم کہتے ہیں،
جو ہماری اسیسمنٹ ہے آن گراؤنڈ، ہم نے اسی اسیسمنٹ کے بیسس پر اپنا مشن 44 اڈاپٹ کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2014 اسی دسمبر میں جو سرکار ہوگی وہ بی جے پی کی ہی سرکار ہوگی۔
نریندر مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد ریاست میں بی جے پی کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
ووٹ دیں گے مودی جی کو، بے روزگاری دور ہوگی، 44+ لیں گے تو یہاں ہمارا اپنا آدمی آئے گا، سی ایم آئے گا، وہ ہمارے عوام کے لیے سوچے گا۔ اس بار ووٹ ہم دیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، مودی کو۔ میں اس بار الیکشن میں ووٹ مودی جی کو دوں گا، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا مودی جی کا۔
مسلم غلبے والی کشمیر وادی میں اسمبلی کی 87 میں سے 46 سیٹیں واقع ہیں۔ یہاں بی جے پی بے گھر ہونے والے پنڈتوں کے ووٹ اور علیحدگی پسندوں کے بائیکاٹ کی اپیل پر انحصار کر رہی ہے۔ پارٹی پہلی بار کشمیر وادی کی بیشتر سیٹوں پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ تجزیہ کار فہد شاہ کہتے ہیں،
سری نگر میں ان کی 3 کانسٹیچوئنسیز ہیں، امرا کدل، ہوا کدل اور کانیار، جہاں پہ پنڈت ووٹرز ہیں، اور ساؤتھ کشمیر میں 1 سیٹ ہے ترال، اور نارتھ کشمیر میں سوپور ہے۔ اور اگر الیکشن بائیکاٹ جو ہے 100% تک ہو گیا تب جا کے جو ہے یہ پنڈت ووٹرز جو ہے سوئنگ کر سکتے ہیں اور بی جے پی کو مائلیج مل سکتی ہے ان ووٹرز کی وجہ سے۔ پر یہاں ایک اور فیکٹر ہے کہ جو یہاں پہ جو لوکل ریجنل پارٹیز ہیں ان کا ایک اپنا بیسک ایک ووٹر ہوتا ہے، اپنا ایک لانگ ٹرم ان کی ریلیشن ہوتی ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ، جو کہ ووٹ جو ہے چینج نہیں کریں گے، جو کہ اپنی پارٹی تک ہی محدود رہیں گے۔
بی جے پی ریاست کے پہاڑی علاقوں میں گوجر اور بکروال جیسی غریب اور پسماندہ مسلم برادریوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی کے سیاسی حریف بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بی جے پی جموں کشمیر میں اگلی صف کی پارٹی بن چکی ہے۔ پی ڈی پی کے رہنما نعیم اختر کہتے ہیں،
میں نے کہا نا، اس وقت حقیقت جموں کشمیر کی یہ ہے کہ جو روایتی پارٹیاں ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریس، وہ میرے خیال میں اب مقابلے سے باہر ہیں۔ تو اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کا اور پی ڈی پی کا ہے۔ تو بی جے پی ابھی کشمیر کے اندر، جموں کے اندر آزمایا ہوا نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کی قیادت آزمائی ہوئی ہے۔
لوک سبھا کے انتخابات کے بعد بی جے پی ریاست میں تیزی سے ابری ہے، لیکن وید بھسین جیسے سینئر تجزیہ کار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بی جے پی کشمیر میں اقتدار میں آ سکتی ہے۔
نہیں، پہلے سے پوزیشن تھوڑی بیٹر ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پلس 44، وہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 2-4 سیٹیں وہ زیادہ جیت سکتے ہیں، 5-7 سیٹیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں صرف کمیونل پولرائزیشن کچھ ہے کچھ ایریاز میں، لیکن اس کے علاوہ دیر آر ادر فیکٹرز، لوکل فیکٹرز ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے، اور بھارت کے عام انتخابات میں بی جے پی کی زبردست کامیابی کے بعد اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں، بھارت کے انتظام کشمیر میں کیا صورتحال رہے گی. تجزیہ کر رہے تھے شکیل اختر. سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے. نیوزی لینڈ نے پانچویں دن اپنی دوسری اننگ 167 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ آغاز کیا تو اس کی پوری ٹیم 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. راس ٹیلر نے 104 رنز بنائے. یاسر شاہ نے 5 اور ذوالفقار بابر نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 261 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم دن کے اختتام تک 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 196 رنز ہی بنا سکی. شان مسعود 40 اور یونس خان 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. نیوزی لینڈ کے راس ٹیلر کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 سے برتری حاصل ہے. بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چٹاگونگ میں کھیلا جا رہا ہے. بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے زمبابوے کو 282 رنز کا ہدف دیا ہے. بنگلہ دیش کی جانب سے شکیب الحسن نے سب سے زیادہ 101 اور مشفقر رحیم نے 65 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں زمبابوے نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 34 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 153 رنز بنائے تھے. اور پاکستان میں کھیلی گئی خواتین کی تیسری سیف فٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت نے نیپال کو 0 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی ہے. بھارت کی جانب سے بالا دیوی نے 4 گول کیے. پاکستانی فٹ بال ٹیم اس ٹورنامنٹ کے گروپ میچز میں ہی باہر ہو گئی تھی، پر کپتان حاجرہ خان ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہے.
کمپیریٹیولی ہم نے پچھلے سال پچھلے سیف سے کافی اچھے پرفارم کیا، بیکاز پچھلے سیف میں ہم نے 18 گول کنسیڈ کیے تھے اور ریٹرن میں ہم نے صرف 3 گول کیے تھے. اس ٹورنامنٹ میں ہم نے 5 گول کنسیڈ کیے اور 5 گول اسکور کیے، تو آئی تھنک اس طرح ہم ایون ہو گئے.
اور آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو چوتھے ایک روزہ میچ میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 267 رنز کا ہدف دیا، جسے آسٹریلیا نے 49ویں اوور میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. جنوبی افریقہ کی جانب سے اے بی ڈی ویلیئرز نے 91 اور ڈیوڈ ملر نے 45 رنز بنائے. آسٹریلیا کی جانب سے اسٹیون اسمتھ نے 104 اور میتھیو ویڈ نے 52 رنز بنائے. آسٹریلیا کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-1 سے برتری حاصل ہے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ ہی تیزی شان حیدر. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی ریاستی انتخابات میں مصروف ہیں، لیکن کراچی میں ایک پولیس لاک اپ میں قید 61 ماہی گیر ان کی مدد کے طلبگار ہیں. کون ہے یہ ماہی گیر؟ سنیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک کی زبانی.
پاکستان میں خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں سن 2007 کی وفاقی حکومت اور اعلی عسکری اور سول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک مندر کو آگ لگا دی ہے، جس سے وہاں موجود مورتیاں اور مذہبی کتابیں جل گئی ہیں. امریکہ میں حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی نے صدر اوباما کی جانب سے امیگریشن اصلاحات کے اعلان پر ان پر بادشاہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت کابل میں اربوں ڈالر مالیت کا ایک اسلامک سینٹر تعمیر کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ایبولا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے مغربی افریقی ملک گنی کا دورہ کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں ایک جلسہ کیا جس میں پارٹی کے رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں اگلا سال الیکشن کا سال نظر آ رہا ہے اور پاکستان کے نوجوان نیا پاکستان بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے ہماری ساتھی نامہ نگار صبا اعتزاز سے بات کی جو اس جلسے میں شریک تھیں۔ انہوں نے بتایا
کافی پرجوش استقبال ان کا رہا۔ جو علی آباد کا علاقہ ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ پنڈال جو تھا وہ 6 لاکھ سے مبنی تھا اور کافی بھرا پورا رہا۔ تقریباً میں نے 40,000 کے قریب کرسیاں لگائی تھیں اور ہمیں وہ کافی حد تک تمام جو چیز کی وسائل نظر آ رہی تھی۔ عمران خان نے کچھ دیر قبل تقریر بھی کی اور اس میں انہوں نے کافی سارے اسٹنٹ کے جو لوکل ایشوز ہیں ان پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نیا بلدیاتی نظام لا کر ادارے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک سندھ کے موجودہ نظام کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 60 لاکھ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پولیس جو ہے اس میں کافی مداخلت بہت ہو چکی ہے۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی بات کی اور کہا کہ وہ سندھ کے ہاریوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں اور لینڈ ریفارمس کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ زمین ان کی ہونی چاہیے جو اس پر کاشت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سندھ میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف کریں گے، تمام برابر شہری ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ 30 نومبر کو اسلام آباد چلیں اور احتجاج کریں۔
جی صبا، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جلسہ کس قدر اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے؟
کافی اہمیت رکھتا ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں جو سندھ کا ایک صحافی گڑھ صدر ہوتا ہے لاڑکانہ، وہاں پہ آ کر جلسہ کیا اور جس طرح کی ان کو ریسپشن ملی اور جس طرح کا ہم نے اہتمام دیکھا کل سے جو ان کی اپنی کیمپین کی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، جیسے کہ انہوں نے سندھی میں خصوصی طور پہ گیت کمپائل کیے جو پی ٹی آئی کے روایتی طریقہ ہوتا ہے اپنی ریلی پہ استعمال کرتے ہیں، کہ سندھی میں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے اور کافی انہوں نے ایک سوشل کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت وسیع کی سندھ کے لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پہ جو مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک طرح سے جو یہاں سیاسی ویکیوم تھا اپوزیشن کا وہ پر کرنے کی کوشش نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ اور بہت سارے جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو چند ان کے ممبرز تھے جن سے ناراض تھے، جیسے کہ عباسی خاندان جو یہاں سے ہیں جنہوں نے 2013 کے الیکشن بھی انڈیپینڈنٹلی لڑے، تو ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور معظم عباسی جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اس طرف راغب ہیں ایک الائنس کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس جلسے میں نہیں ہوں گے لیکن ان کے اپنے لوگوں کو وہ اس جلسے میں جانے سے مطلب کسی کو روکیں گے نہیں۔
صبا، یہ بتائیں کہ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پی پی پی، اس کا کیا رد عمل ہے اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
ہم نے یہ کافی دلچسپ بات نوٹ کی کہ جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر یا بل بورڈ لگائے گئے وہاں پہ اس سے دوگنی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پوسٹر جو جھنڈیاں لگائی جا رہی تھیں اور لگی ہوئی تھیں۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی متواتر جو کارنر میٹنگ کر رہی ہے، مختلف انڈیپینڈنٹ پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کر رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس جلسے کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگوں سے بات ہوئی وہ بھی کچھ حد تک یہی کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان، وہ ان کو نہیں میسر کرایا، ان کو وعدے نہیں پورے کیے گئے۔ اور یہ ایک حیران کن بات ہے کیونکہ لاڑکانہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دل تصور کیا جاتا ہے۔
یہ تھی صبا اعتزاز۔ ادھر لاہور میں جماعت اسلامی کے 3 روزہ اجتماع کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کے نعرے کے تحت اس اجتماع میں پاکستان نہیں بلکہ بھارت اور دیگر کئی ممالک کے سے جماعت اسلامی کے کارکن اور رہنما شریک ہو رہے ہیں۔ لاہور سے شمالہ جعفری کی رپورٹ جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
جماعت اسلامی کی قیادت کے مطابق امیر سراج الحق اجتماع میں پاکستان کو بچانے کا ایجنڈا پیش کریں گے۔ ایسی صورت میں جب پاکستان میں عوام کا سیاسی مزاج تبدیل ہو رہا ہے، تبدیلی کا نعرہ مقبولیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور نوجوان ایک اہم قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں، جماعت اسلامی کا یہ اجتماع ماضی کے جلسوں سے یقیناً کافی مختلف ہے۔ تجزیہ نگار اور معروف صحافی سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی خود کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے جا رہی ہے۔ تین روزہ کنونشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
ماضی کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو کہا جاتا تھا کہ شاید جماعت اسلامی حکومت بنا نہیں سکتی لیکن حکومت گرا سکتی ہے، لیکن یہ تاثر بھی پچھلے اگر ایک دہائی کے اندر دیکھیں تو یہ غارت گیا اور جماعت اسلامی کی اہمیت اور حیثیت کم ہوئی۔ چونکہ آج پاکستان کی سیاست پہ آپ نظر دوڑائیں تو ایک مایوسی ہے، بے چینی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ساری صورتحال کے اندر جماعت اسلامی کا رول بڑا واضح ہوگا اور اس میں بنیاد جو بنے گی وہ اس اجتماع عام سے ہوگی۔
سیاست پر گہری نظر رکھنے والے کئی ماہرین سمجھتے ہیں کہ عوام اس وقت موجودہ جمہوری نظام سے اکتا چکی ہیں۔ وہ نظام جو گزشتہ کئی دہائیوں سے دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے منسلک ہے، عوام نے ان جماعتوں سے بڑی توقعات وابستہ کی تھیں لیکن یہ جماعتیں عوامی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی خلا موجود ہے جس میں عمران خان کی تحریک انصاف تیزی سے عوامی امنگوں کی ترجمان کے طور پر ابھر رہی ہے۔ کالم نگار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں اسی منظر نامے کو سمجھتے ہوئے جماعت اسلامی خود کو مرکزی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے۔
سراج الحق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات ہے۔ تحریک پاکستان کے جذبے کو ہر وقت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب لازم ہو گیا ہے کہ لوگوں کے عملی مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں۔ محض نظریاتی گفتگو سے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو راج الحق صاحب کو اور ان کے رفقا کو مد نظر رکھنی چاہیے۔
ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب سے سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر بنے ہیں جماعت کے اندر اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور سراج الحق کی قیادت میں جماعت اسلامی پارلیمانی سیاست میں ایک متحرک رول اپنانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ خود کو احتجاجی سیاست کرنے والی جماعت کی حیثیت سے باہر نکال سکے اور ایک نظریاتی مذہبی جماعت کے بجائے ایک مقبول عوامی جماعت بن جائے؟ سیاسیات کے استاد پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے خیال میں ایسا ہونا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے۔
دیکھیے، انتخابی سیاست تو یہ جماعت کرتی رہی ہے لیکن اس کی حیثیت کمزور ہی رہی ہے اور کمزور ہی رہے گی، کیونکہ یہ جماعت ایک کیڈر سسٹم کے تحت ہے جس میں بڑی مشکل سے آپ کو ممبرشپ ملتی ہے۔ تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہی اس کا ووٹر ہوتا ہے، خاموش ووٹر اس کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر اس نے ایک پاپولر جماعت بننا ہے تو اس کو اپنے کیریکٹر کو چینج کرنا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے کیریکٹر کو چینج کر سکے۔
بہرحال سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں، جماعت اسلامی کے اس اجتماع سے انہیں کس حد تک سیاسی دوام حاصل ہوگا اس پر تو آنے والے دنوں میں مختلف زاویوں سے بحث ہوتی رہے گی، تاہم اس کوشش سے جماعت کے کارکن وقتی طور پر متحرک ضرور ہو گئے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی آج کیا مصروفیات ہوں گی یہ پاکستان میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن نئی دلی سے سینکڑوں میل دور کراچی میں ایک پولیس لاک اپ میں قید 61 بھارتی ماہی گیر ان کی مدد کے طلبگار ہیں۔ یاد رہے آج دنیا بھر میں ماہی گیروں کا عالمی دن منایا گیا، لیکن ان بھارتی ماہی گیروں نے یہ سورج قید خانے میں ہی دیکھا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
بھارتی گجرات سے تعلق رکھنے والے 61 ماہی گیروں کو 11 لانچوں سمیت میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے گرفتار کیا ہے۔ ایس ایچ او ڈاک ساجد حسین منگی کا کہنا ہے کہ ان ماہی گیروں پر فشریز اور فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
ان میں کچھ لوگ تو جینین ماہی گیر بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی اس میں گھس جاؤ والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان میں چھانی لگانی جاتی ہے کہ یہ بندے جو ہے واقعی اوریجنل ماہی گیر ہیں، تو ان کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یا ان کے بیچ کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر وہ ایک چھانی ادھر لگتی ہے، پھر دوسری چھانی پولیس لگاتی ہے تاکہ جو ہے ان کا جو ہے جینین بات آمنے سامنے آ جائے۔ جو بندہ جس طرح سے ہوتا ہے اگر وہ انوسینٹ ہے ایسے بھول میں آ جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی کرائم نکل آتا ہے تو وہ اس کے تحت اس کو سزا ملتی ہے۔
35 سالہ پوش تین بھائیوں سمیت گرفتار ہوئے ہیں، اب ان کے گھر بوڑھی ماں رہ گئی ہے۔ انہوں نے گجراتی میں اپنے ہم زمین اور ہم زبان وزیر اعظم نریندر مودی کو مدد کی اپیل کی۔
ہمیں ماسی مار سے دریانو ڈھنڈو کریے سے، تو ہمیں پور بندر سے نکلا تھا، تو ہمیں بارڈر اوپر رہتا، بارڈر تھی خالی 2 کلومیٹر اندر رہتا پاکستان سمندر دریا میں، تو ہمیں پاکستانی نہیں۔
وزیر اعظم صاحب، ہم مچھلی کا شکار کرتے ہیں، ہم سرحد پر گئے تھے، نہ جانے کب 1 کلومیٹر پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے اور پاکستان نیوی نے گرفتار کر لیا۔ میرے گھر پر اب کمانے والا کوئی نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کریں اور پاکستانی حکومت بھارتی ماہی گیروں کو۔
کملیش سولنکی کہتے ہیں کہ مچھلی کی کوئی سرحد نہیں، وہ بھی اس کے پیچھے بھٹکتے رہتے ہیں۔
سر مہینے کا 5 سے 7 ہزار ملتے ہیں، کبھی کبھار 8 ہزار دیتے ہیں۔ سر مچھلی تو انڈیا میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن کبھی کبھار یہاں پر زیادہ مل جاتی ہے، وہاں پر کم ہوتی ہے تو وہیں پر زیادہ مل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ سر مچھلی کی کوئی سرحد نہیں ہے، ہم سر یہاں سب لوگ ہیں نا سر، سب غریب مزدور لوگ ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، ہم کام کے لیے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کیا مجبوری ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔
گرفتاری کے وقت جگہ بھائی نامی ماہی گیر کا بازو ٹوٹ گیا، لیکن کیسے؟
جب یہ جہاں دکھا نا تو یہ ایسے بھاگا بھاگی ہوئی نا، ایسے میں سلیپ ہو گیا، اسے لوہے کا ہتھوڑا پڑا تھا، اس پہ یہ بازو جا کے گرا، خون اتنا نہیں نکلا لیکن یہ ہڈی پہ چوٹ بہت آ گئی۔ یہ جہاز میں سے پٹی دی ہے، بولے گا یہ ہسپتال جائے گا تب علاج ہوگا، ایسا بولا ہے سر۔
ان بھارتی ماہی گیروں کے کھانے پینے کا انتظام فلاحی اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے، جبکہ پانی پلانے کے لیے لاکپ کے باہر 2 نو عمر ماہی گیر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 15 سالہ اکشے پہلی بار کشتی پر سوار ہوئے تھے، ان کی ذمہ داری ماہی گیروں کے لیے کھانا بنانا تھی، جس کے بدلے ان کا 2000 روپے ماہانہ معاوضہ مقرر کیا گیا تھا۔ نواں بندر کے رہائشی 17 سالہ ہریش 2 خالہ زاد بھائیوں سمیت گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی حدود سے دور کھڑے تھے۔
بھاگنے کی کوشش کی تھی پر ناؤ نہیں آئی، پر ناؤ چلی ہی نہیں، ناؤ ادھر ہی کھڑی رہی، اس نے فائرنگ شروع کر دی، ہم نے روک دی۔
لاکپ کے باہر ان ماہی گیروں کے بسترے اور بیگ موجود تھے، جبکہ ان کا شکار اور لانچے میری ٹائم سیکیورٹی کی تحویل میں ہیں۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ فی کشتی 40 سے 50 لاکھ روپے مالیت کی ہے، ماہی گیر تو رہا ہو جائیں گے لیکن کشتیاں واپس نہیں کی جاتی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت میں تعلقات معمول پر آنے کے بعد جذبہ خیر سگالی کے طور پر ان ماہی گیروں کو رہا کیا جاتا ہے۔ ایل او سی پر فائرنگ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات ان دنوں کشیدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
کراچی کے پولیس لاک اپ میں قید 61 ماہی گیر، بھارتی ماہی گیر، جو کہ مدد کے طلبگار ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی، جہاں صدر براک اوباما کی جانب سے امیگریشن نظام میں اعلان کردہ اصلاحات کی وجہ سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 50 لاکھ افراد ملک بدری سے بچ سکتے ہیں۔ براک اوباما نے جمعرات کو قوم سے خطاب میں ان افراد کو مخاطب کر کے کہا کہ امریکہ ہمیشہ سے تارکین وطن کی سرزمین رہا ہے، اور وہ چھپے رہنے کے عمل کو ترک کر کے سامنے آئے اور قانون سے اپنا درست تعلق استوار کریں۔ مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی برجیش، مزید تفصیل کیا ہے؟
دیکھیں نصرت، صدر اوباما نے اپنے صدارتی پاور کا استعمال کرتے ہوئے نقل مکانی قانون میں اصلاحات کا جو اعلان کیا، اس سے اندازہ ہے کہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ ایسے افراد کو فائدہ ہوگا جو غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک جو معلومات ملے ہیں ان کے مطابق ایسے افراد جو کم سے کم 5 برس سے یہاں ہیں اور ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، لیکن یہاں اگر ان کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جو امریکی شہری بن جاتا ہے، ظاہر ہے، تو انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ ایسے بھی افراد ہیں جنہیں ان کے ماں باپ جب وہ بچپن میں چھوٹے تھے اس سمے یہاں لے آئے اور وہ غیر قانونی طریقے سے یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، انہیں بھی واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پر جنہیں اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 60 لاکھ افراد ابھی بھی ایسے ہوں گے جنہیں واپس بھیجے جانے کا ہر وقت ڈر رہے گا۔ ریپبلکنز اس پورے اعلان کے بالکل خلاف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے۔
برجیش، یہ بتائیں کہ جس طرح کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں بھارت اور پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیں، اس ہفتے پیو ریسرچ سینٹر نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق تقریباً 4.5 लाख भारतीय निजात के लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है जो वीजा खत्म होने पर ही रुक गए यहाँ पर और उसके बाद वापस नहीं लौटे। ऐसे लोग जो बिजनेस का जो वीजा होता है 6 महीने का उसके लिए आए और फिर वो वापस नहीं गए हैं, या फिर जो H1B वीजा पर आए हैं, वर्क वीजा जिसको हम बोलते हैं, उस पर और उस पर भी नहीं लौटे हैं। अभी ये नहीं पता चल पाया कि इन 4.5 लाख में से कितनों को इस नए ऐलान का फायदा होगा। पाकिस्तान का कोई डेटा नहीं सामने आया है, लेकिन कुछ वक्त पहले मेरी बात हुई थी एक पाकिस्तानी वकील से जो नकल मकानी से जो मुतालिक मामले होते हैं उनको देखते हैं, तो उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों की भी भारी तादाद है जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उनमें से कई हैं जिनको इसका फायदा होने जा रहा है।
ब्रजेश उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैरबीन आपके लिए BBC उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है।
قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم BBC کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری BBC نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان BBC پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید BBC اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور BBC دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک BBC اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور BBC سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی BBC اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
یہ BBC اردو سروس ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے ملک کی اسمبلی تحلیل کر دی ہے، جس کے بعد ملک میں اب آئندہ ماہ انتخابات ہوں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم ملک میں اقتصادی اصلاحات اور سیلز ٹیکس میں اضافہ نیا عوامی مینڈیٹ لینے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی۔
جاپانی معیشت کساد بازاری کا شکار ہے اور آئندہ سال اپریل میں سیلز ٹیکس میں 5 سے 8% تک اضافہ متوقع ہے۔ اسپیکر نے جب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تو قانون سازوں نے سیلز ٹیکس بڑھنے میں تاخیر پر خوشی ظاہر کی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی جانب سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم ایبے کی حمایت کم ہوئی ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وزیر اعظم نے 2 سال قبل ہی اسمبلیاں کیوں توڑ دیں۔ وزیر اعظم شنزو ایبے کے مطابق وہ ملک میں نئے اقتصادی پالیسیاں متعارف کروانے کے لیے عوام کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایوان سے خطاب میں کہا،
ہمیں انتخابی مہم کے ذریعے یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اقتصادی ترقی کے لیے حکومت صحیح راستے پر ہے یا نہیں، یا پھر پالیسیاں تبدیل کرنے کے لیے دوسرا راستہ چنا جائے۔
جاپان میں ایوان زیریں کو برطرف کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب اسمبلی نے اپنی 4 سالہ مدت کے محض 2 سال ہی مکمل کیے ہیں۔ جاپان میں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف جاپان کے رہنما نے مسٹر ایبے کے فیصلے پر تنقید کی۔
میرا نہیں خیال کہ اسمبلی توڑنے کا کوئی جواز بنتا ہے، لیکن اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ 4 سال کے لیے ملک کی صحیح سمت متعین کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔
اسمبلیاں ختم ہونے کے بعد جاپان میں عام انتخابات دسمبر کے وسط میں ہوں گے۔ گوکہ وزیر اعظم کی حمایت کم ہوئی ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے انتخابات میں کامیابی کا امکان ہے۔ جاپان کے پارلیمانی نظام ایوان زیری اور ایوان بالا پر مشتمل ہے۔
اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑے لمبے پیریڈ کے لیے میری کوئی بیڈ فارم آئی ہو۔
صرف ایک پرفارما اپالوجی کی ہے ناکافی ہے۔ آپ اگر وہ سپریم کورٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟
اب اپریل سے لے کے اب تک جو ہے ہمیں کوئی ایک پیسہ تک جو ہے نہیں ملا۔
سرفراز اور یونس خان کسی سے رکنے والے نہیں۔ کرکٹ کرپشن، ہر ایک کو پرکھنے کا پیمانہ مختلف، اور ہاکی کھلاڑیوں کی جیب خالی، لیکن فیڈریشن چین کی بنسری بجائے۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام، آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور پھر نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کے خوب مزے لوٹنے کے بعد دبئی کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم پہلی مرتبہ دباؤ میں دکھائی دی، لیکن اس سے پہلے کے حالات قابو سے باہر ہوتے وکٹ کیپر سرفراز احمد کی بیٹنگ ایک مرتبہ پھر ٹیم کے کام آ گئی.
Will it make the fence? It does. Wow, what a knock. Really is a champion innings from a real great talent.
سرفراز احمد پہلے پاکستانی وکٹ کیپر بنے ہیں جنہوں نے ایک سال میں 3 ٹیسٹ سینچریاں اسکور کر ڈالی ہیں. کیلنڈر سال میں رنز کے نہ رکنے والے سلسلے میں یونس خان بھی کسی سے پیچھے نہیں. اس سال ان کے بنائے گئے رنز 1000 سے اوپر ہو چکے ہیں. یونس خان سے سوال تھا کہ آپ اس وقت جس انداز سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک بڑی اننگز کھیلتے جا رہے ہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کے کریئر کا سب سے بہترین وقت ہے؟
میں بڑا لکی رہا ہوں کہ سارے کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑے لمبے پیریڈ کے لیے میری کوئی بیڈ فارم آئی ہو. کنٹروورسیز ہوتی رہی ہیں لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی دیکھے میرے کیریئر میں جب بھی کوئی کچھ ہوا تو میں آیا، اللہ نے ہاتھ پکڑا اور 100 کرا دیے، 200 کرا دیے، 300 کرا دیے. لیکن بڑا اچھا ہے کہ اس طرح کے اگر اس طرح ہر میچ میں ہر اننگ میں بیسیکلی اللہ اگر 100 کرائے تو اس سے اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. میرے خیال سے وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ انسان تو کسی قابل نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرواتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ اسی طرح مجھ سے اور زیادہ سینچری کروائے، اور زیادہ پرفارمنس کرائے، اور ایسی پرفارمنس جس سے پاکستان جیتے.
پاکستان کرکٹ بورڈ فاسٹ بالر محمد عامر کو جلد سے جلد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس لانے کی جو کوششیں کر رہا ہے، اس پر جن لوگوں کو تحفظات ہیں ان میں سابق کپتان رمیز راجہ بھی شامل ہیں. رمیز راجہ نے محمد عامر کو ایک ایسا وائرس قرار دے دیا ہے جو کھلاڑیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. گزشتہ ہفتے آپ نے سلمان بٹ کی گفتگو سنی تھی جو محمد عامر اور محمد آصف کے ساتھ اسپاٹ فکسنگ کی پاداش میں پابندی کی مدت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کا گلہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ صرف اور صرف محمد عامر کو واپس لانے میں دلچسپی رکھتا ہے. سلمان بٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں 13 مہینے ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپنی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد کا کہتے ہوئے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے سلمان بٹ کی اس گفتگو کی روشنی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف عامر کے لیے ہی کیوں؟ سلمان بٹ نے بھی تو اپنی بحالی کے چند مراحل طے کر لیے ہیں، پھر ان پر نظر کرم کیوں نہیں؟ شہریار خان کا جواب،
سلمان بٹ سے ملا تھا، میں نے ان سے واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ دیکھیے آپ نے تو صرف ایک پرفارمر اپالوجی کی ہے، ناکافی ہے اور آپ کو اور بھی کرنا ہوگا، اور ہم ان کو خط لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو اب کیا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کی رعایت مانگے آئی سی سی یا نہیں. ابھی تو ان کو وہ خط پڑھیں گے، خط پڑھنے کے بعد دیکھیں گے کہ انہیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں جو کہ ہم ان کو بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ انہوں نے اس پر پیش رفت کتنی کی ہے.
بھارتی آئی پی ایل میں کرپشن کی تحقیقات کرنے والی جسٹس مدگل کمیٹی نے بھارتی کرکٹ کی طاقتور ترین شخصیت سری نواسن کو اگرچہ میچ فکسنگ میں براہ راست ملوث ہونے سے بری کر دیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ان کی ناک کے نیچے ساری گڑبڑ ہوئی، انہیں پتا بھی نہ چلا. یہ کیسے ممکن ہے؟ بھارتی کرکٹ کے اس گڑبڑ گھوٹالے پر نظر ڈالی ہے دلی سے سہیل حلیم نے.
پوری رپورٹ تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے اگر آپ بات کریں تو اب تک سامنے آنے والی معلومات کی بنیاد پر وہ کچھ انٹیلیجنٹ گیسز یا اندازے ضرور لگا رہے ہیں، خاص طور پر اس کھلاڑی کے بارے میں جسے رپورٹ میں انڈیویجول 3 یا فرد نمبر 3 کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے.
تو کرکٹ کی دنیا کو بدنام کس نے کیا؟ کون ہے وہ چہرے جن کے اشاروں پر کرکٹر میدان پر کٹپتلی کی طرح ناچ رہے ہیں؟ آئی پی ایل اسپاٹ فکسنگ
نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہ اندازے اگر درست ثابت ہوتے ہیں تو ہندوستانی کرکٹ میں یہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہوگا. اور جہاں تک اس شخص کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا سوال ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کھلاڑی کا تعلق ایک ایسی لڑکی سے تھا جو سٹے بازوں کے رابطے میں تھی. لیکن تجزیہ نگار یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ میں میچ فکسنگ کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ان پر بھلے ہی جرم کوئی ثابت نہ ہوا ہو، لیکن کیا مسٹر شرینیواسن کو بی سی سی آئی کا دوبارہ صدر بننے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے؟ سینئر صحافی وی کرشنا سوامی.
لیگلی وہ بالکل صاف ہیں ابھی تک، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مگر مورلی کہ ان کے اپنے داماد جو ہے جب اس چیز میں شامل تھے، اور ان کی ٹیم کے جو ہے گرونات میپن بھی اس میں شامل تھے، کیا وہ مورلی جو ہے ابھی بھی بی سی سی آئی کے چیف رہ سکتے ہیں، اور کیا سی ایس کے جو ہے ابھی بھی آئی پی ایل کے ساتھ جڑی رہ سکتی ہے یا نہیں، اب اس کے بارے میں دیکھنا ہے. اور جب 24 تاریخ کو یہ معاملہ پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو اس کی جو ہے ایک ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں پر کچھ اور روشنی پڑے گی.
بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ٹیم کے مالک سٹے بازی میں ملوث تھے یا انہیں علم تھا کہ سٹے بازی ہو رہی ہے تو پھر کیا کارروائی کی جانی چاہیے؟ کرکٹ کے رائٹر وجے لوکپلی.
جہاں تک بیٹنگ کا سوال ہے, بھارت میں تو بیٹنگ لیگل نہیں ہے. اگر آپ کے ایک آدمی نے بیٹنگ کی ہے تو آبویسلی پھر اس میں صاف ہے کہ ٹیم جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنا آئی پی ایل میں جگہ کھو بیٹھے. اور سی ایس کے اگر اسی رول کے حساب سے جائے گی تو سی ایس کے آئی پی ایل سے باہر ہو جانی چاہیے. اور سی ایس کے باہر ہو گئی تو یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں سرینواسن کے لیے ایک جھٹکا ہوگا کہ ان کی اپنی ٹیم جو ہے انڈیا سیمنٹس کے تھرو جو انہوں نے بنائی ہے, جس میں اتنے بڑے بڑے دگگج پلیئر کھیلتے ہیں اور بہترین ٹیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پر اگر رول کے حساب سے جائیں گے تو پھر تو سی ایس کے کا آئی پی ایل میں جو ہے بھوشیہ خطرے میں ہے.
اور شاید اب اس تفتیش کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ایسے کھلاڑی ملوث پائے جاتے ہیں جو قومی ٹیم میں شامل ہیں یا رہے ہیں تو پھر تقریباً ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسی سن 2000 میں تھی, جب محمد اظہر الدین اور ہنسی کرونیے جیسے عظیم کھلاڑی تفتیش کے گھیرے میں آئے تھے.
ابھی زیادہ وقت نہیں بیتا جب کرکٹ کو جینٹلمینز گیم کہا جاتا تھا, مانا بھی جاتا تھا, لیکن آئی پی ایل اسپاٹ فکسنگ کی تصویروں نے تو سوچ ہی بدل کر رکھ دی ہے.
لیکن پردیپ میگزین مانتے ہیں کہ فی الحال جو بھی تبدیلی آئے گی وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی آ سکتی ہے.
یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اگر وہ سپریم کورٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟
ہندوستانی کرکٹ کے لیے آئندہ ہفتہ انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے, اور اگر 24 نومبر کو اگلی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے انڈیویجول نمبر 3 کا نام ظاہر کر دیا تو بس پھر قیامت ہوگی.
ایک دور تھا جب کسی بھی مقابلے میں شرکت پاکستانی ہاکی ٹیم کی جیت کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. اب جیت تو دور کی بات, یہ بھی یقینی نہیں کہ پاکستانی ٹیم کسی غیر ملکی دورے پر جا سکے گی بھی یا نہیں. پاکستانی ہاکی ٹیم کو آئندہ چند روز میں چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینے بھارت جانا ہے, لیکن ہاکی فیڈریشن کا خزانہ خالی ہے. دورہ تو دور کی بات, کئی ماہ سے کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف معاوضوں اور تنخواہوں سے محروم ہے. میں نے ٹیم کے ہیڈ کوچ سابق اولمپئن شہناز شیخ سے پوچھا کہ کتنے مہینے ہو گئے بغیر تنخواہ پر کام کرتے ہوئے.
2 سال تو کھلاڑیوں کے ہو گئے ہیں. اب میں نے جو ہے میری مینجمنٹ ہے, میرے کوچز ہیں, ہم نے جو ہے وہ اپریل میں جو ہے چارج سنبھالا تھا. اب اپریل سے لے کے اور اب تک جو ہے ہمیں کوئی ایک پیسہ تک جو ہے نہیں ملا, اور اگر دسمبر تک ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے پیسہ ملے گا. تو میں نے تو کہہ بھی دیا کہ اگر مجھے چیمپئن ٹرافی کے بعد میرے کوچز کو مجھے جو ہے وہ اگر وہ کانٹریکٹ نہیں ملا تو پھر ہم سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے.
شہناز شیخ سے میرا اگلا سوال تھا کہ ہاکی فیڈریشن کو سابقہ دور میں کروڑوں ملے, آخر کہاں گئے وہ پیسے؟
لاکھوں روپے اربوں روپے اگر ملا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ناراض ہے اور وہ پیسے نہیں دے رہی تو کم از کم پھر اس کا گورنمنٹ خود آڈٹ کروائے, تاکہ وہ دیکھ لو فیڈریشن کہتی ہے کہ ہم نے پیسہ صحیح استعمال کیا ہوا ہے, ہم نے اس کا آڈٹ بھی سب کروایا ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کا دوبارہ آڈٹ کرائیں, لیکن کم از کم پیسے تو ریلیز کیے جائیں نا.
شہناز شیخ سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ کھلاڑی اس صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں, آخر کب تک بغیر پیسے کے جذبہ حب الوطنی کا وہ مظاہرہ کرتے رہیں گے؟
میری وجہ سے بچوں نے جو ہے کچھ نے لیگ نہیں کھیلی, یعنی کہ انہوں نے 15-20 لاکھ روپے جو ہے میری وجہ سے چھوڑا. تو اب میں بھی گلٹی فیل کرتا ہوں کہ یار نہ یہاں سے مل رہا ہے ان کو, میں نے ان کو وہاں جو ہے اپنا لیگ میں نہیں جانے دیا, تو یہ کب تک یہ نہیں کہ چلتا رہے گا.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
انگلینڈ کرکٹ ٹیم سری لنکا کا دورہ کرنے کے لیے کولمبو پہنچ گئی ہے. وہ اس دورے پر سری لنکا کے خلاف 7 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کھیلے گی. 6 قومی ایشیا کپ ڈیف کرکٹ ٹورنامنٹ انڈیا کے شہر دھرمشالہ میں شروع ہو گیا ہے. پاکستان ٹیم بھی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے. چین میں انڈیا نے چائنا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی. سانیا نہوال نے جاپان کی آکان یاماگوشی کو 2-0 سے ہرا کر ویمن سنگلز ٹائٹل جیتا. بینکاک میں انڈیا کے راشد خان نے گولف کلاسک چیمپئن شپ جیت لی. بینکاک میں ایشین بیچ گیمز جاری ہیں. پاکستان نے مجموعی طور پر مختلف ٹورنامنٹ میں ابھی تک سونے کے 2 اور چاندی اور کانسی کے 3 میڈل جیتے ہیں.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام کھیل کے میدان سے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی کالرا وانڈر کیمپ, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے زیشان حیدر نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
پاکستان میں خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں 2007 کی وفاقی حکومت اور اعلی عسکری اور سول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک مندر کو آگ لگا دی ہے، جس سے وہاں موجود مورتیاں اور مذہبی کتابیں جل گئی ہیں۔ امریکہ کی حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی نے صدر اوباما کی جانب سے امیگریشن اصلاحات کے اعلان پر ان پر بادشاہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کابل میں اربوں ڈالر مالیت کا ایک اسلامک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر جاری بات چیت ختم ہونے کی حتمی تاریخ نزدیک آنے پر ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق معاہدے پر پہنچنے کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔